الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کے درس کا یہ تسلسل جاری تھا اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک جو ہماری زندگی کے تمام شعبوں کے لیے فلاح کی اعتبار سے ایک زبردست نمونہ ہے اور آپ کی زندگی پاک کے ہر لمحات، واقعات، آپ کے ارشادات، آپ کے معمولات یقیناً ہماری بے رب اور بے ذائقہ زندگی کے اندر محبت و حلاوت کو پیدا کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو انسانیت کے تمام شعبوں کے لیے ایسا عملی نمونہ بنایا کہ ایک انسان اپنی زندگی کے اندر ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت اگر مجتمع ہو جائے اور ان کی نفسیات، ان کی کیفیات، ان کے کردار، ان کے اقوال، ان کے احوال کے اعتبار سے جس قدر شعبے بن جائیں وہ تمام شعبے بیک وقت ذات مصطفیٰ کے اندر اتارے گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شعبوں پر ایک اعتدال اور ایک متانت کی زندگی جس طرح ہونی چاہیے اپنی سیرت مبارکہ سے اس کے اندر روشنی مہیا فرمائی۔ جمعۃ المبارکہ میں ہم یوں تو درس قرآن کو رکھتے ہیں اور اتوار کو کے درس میں جو ابھی ہو رہا ہے بعد نماز ظہر، اس میں درس سیرت کو ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ بارہا آپ کی خدمت میں ساری تفاصیل بیان کی گئی ہیں کہ نبی پاک کی سیرت کو سمجھے بغیر دین سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، قرآن کے مضامین اور قرآن کی ارشادات کا کامل شعور جب ہمارے ذہنوں کے اندر پیوستہ راسخ اور ہماری عملوں سے اس کا اخلاص کے ساتھ صدور جب ہو سکتا ہے کہ جب ہمارے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی موجود ہو۔ اسی غرض، اسی امید، اسی تمام اور اسی فکر اور اسی حرص کو اپنے لیے، اپنے دامن میں لیے ہوئے ہم ایک تسلسل کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو سماعت کر رہے ہیں اور پھر سیرت کے ایک ایک واقعے میں، ایک ایک گوشے میں جتنے شعبے نکلتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر جگہ جا کر اس سے اپنے لیے ہدایت کے موتی چنے جائیں تاکہ ہمارے دامن کے اندر ہدایت کا کامل ثمرہ نصیب ہو سکے۔ ابھی تو ہم سن 9 ہجری تک پہنچے ہیں اور یہ تسلسل کئی سال کے درس پر محیط ہے۔ سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک ہے، اس کے بعد لوٹنے کے بعد مدینے کے تمام معاملات اور اس کے گرد و نواح کے جو معاملات تھے اس کی درستگی پر سیاسی اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور مذہبی فکری اعتبار سے جو تعلیمات مرحمت فرمائی اس پر ہم نے گزشتہ کئی درسوں میں تفصیلی خطاب آپ سے کیا تھا. اور اسلام جو ایک سیاست کا تصور پیش کرتا ہے, سیاست شرعی جو دینی سیاست ہے, تو وہ کس اعتبار سے ہے, وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی سے ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. بعض بیچارے یہ کہہ کر جان چھڑا لیتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں, اگر نیت یقیناً ایسی ہوتی ہے کہ جو موجودہ کذب اور جھوٹ کا ایک پالندہ ہے, اس سے تو کسی بھی مہذب شخص کو کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. لیکن سیاست جو ہے یہ نظم معاشرہ کو مربوط اور مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور انفرادی زندگی کے بعد جب اجتماعی زندگی کی بات آتی ہے, معاشرتی زندگی کی بات آتی ہے, تو معاشرتی زندگی کی جو اصلاح اور اپنے علاوہ کسی دوسرے کی اصلاح, تو اس فکر کا نام ہی سیاست ہوتا ہے. اب چاہے اس کو دیانت سے لیں یا اس کو خود غرضی یا کسی کے مال کو ہڑپ کرنا, اپنے مقصود اور مدعا کو مقدم کرنا, تو جیسی نیت ہوگی اس کے اندر وہ فساد آتا چلا جائے گا. اگر ہم اپنے گھر کو دیکھیں تو ایک شخص تنہا ہوتا ہے, پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے, پھر اس کی اولادیں ہو جاتی ہیں, بیوی بچے, پھر آگے اولادیں ہو جاتی ہیں, جو اس کی ذمہ داری ان اولاد اور اس سے متعلق جو افراد ہیں جن کی توجہ اس کی طرف ہے, ان کی طرف جب وہ دیکھتا ہے اور وہ جو سارے گھر کے اس بڑے نمائندے اور فرد کی طرف اپنی توجہ لگاتے ہیں, اور وہ گھر کا بڑا سربراہ جو ان کے بارے میں سوچتا ہے, اسی کو سیاست کہا جاتا ہے. یہ کس کا سادہ سے مفہوم ہے کہ بچوں کا خیال رکھنا, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا, ان کے سونے کا خیال رکھنا, ان کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھنا, یہی اسلامی سیاست ہے. بس یہی کھلتے کھلتے پھر گھر سے باہر جاتی ہے, اور باہر سے پھر یہ پورے عالم میں محیط ہو جاتی ہے. جس طرح بندہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اخلاص رکھتا ہے, محبت رکھتا ہے, دیانت رکھتا ہے, یہی دیانت کا پیغام جب بڑھتا چلا جاتا ہے تو اسی کو اسلامی سیاست کہتے ہیں, اور یہی وہ شرعی تقاضا ہوتا ہے. ہاں, جو اپنے بچوں کا گوشت کھانے میں اور ان کا خون پینے میں دریغ نہ کرے, تو یقیناً نہ وہ باہر بہترین سیاست کو چلا سکتا ہے اور نہ گھر کے اندر وہ ایک مخلص فرض ثابت ہو سکتا ہے. اس تمام زاویے سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمیں سیاست کے حوالے سے بتاتی ہے, اس پر ہم نے بالتدریج ایک ایک عنوان کے تحت آپ کے سامنے تفصیلی خطابات کیے ہیں جو ویب سائٹ پر موجود ہیں. یہاں پر صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری کا آخری غزوہ, حضور کی حیات ظاہری کا آخری غزوہ جو غزوہ تبوک ہے, اس سے جب سرکار لوٹے ہیں قیصر روم کی پسپائی کے بعد, ہرقل کے تمام معاملات کی پسپائی کے بعد, عرب کے گرد و نواح کے قبائل مصطفی پیغام سے مرعوب ہو گئے, اور اس سے پہلے کہ محمدی شعر ان پر نبرد آزما ہو, وہ خود وفود کی صورت میں بارگاہ رسالت میں پہنچ کر نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور دار اسلام سے وابستہ ہوتے ہیں. غزوہ حنین میں 40 دن کے محاصرے کے باوجود طائف کے وہ اڑیل لوگ اور مضبوط اور متعصب لوگ جنہوں نے معاشرہ نہیں ختم ہونے دیا اور اپنے قلعوں میں محصور رہے, اور 40 دن تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ان کا محاصرہ کیا, لیکن حرمت والے مہینے شروع ہو گئے تھے, شوال کا مہینہ تھا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ان کو طلب فرمایا, لیکن سارا تسلسل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. یہ حضور کی سیاسی حکمت عملی ایسا رنگ لے کر آئی کہ اب 9 ہجری کے اندر ایسے واقعات خود ہی بن گئے کہ وہ طائف کے قبائل بنو ثقیف اور بنو حوازن خود اپنی جان بچانے کے لیے اپنے قلعوں سے نکل کر مدینے میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے اور دار اسلام سے وابستہ ہوئے. اسی طرح مختلف وفود بارگاہ رسالت میں آتے رہے. میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں یمن کے ایک وفد کا ذکر کیا تھا, اور اس کی ضمن میں ایک نظریاتی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے حوالے سے کی تھی. آج اسی میں سے ایک نظریاتی پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کے تحت. وفد کندہ کے نام سے، اس کو کندہ پڑھیں یا کاف کے فتح کے ساتھ پڑھیں کندہ، یہ یمن کا ایک علاقہ تھا، اور یہ یمن کا وہ علاقہ جو وہاں کے لوگ بڑے متمول، بڑے مالدار، بڑے تاجروں کا یہ علاقہ تھا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہیں ان کی والدہ ماجدہ اسی علاقے کی تھی. جب دیگر اور وفود دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحمد ہونے کے لیے حاضری دے رہے تھے تو یہ وفد بھی یمن سے چلا، اور ان کے دل میں یہ خواہش گویا کہ اجاگر تھی کہ نبی پاک ہمارے عزیز ہیں، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جدات میں سے، آپ کی دادیوں میں سے ایک دادی جو ہیں وہ ہمارے ہی قبیلے کی تھی، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت نسب کے اعتبار سے دی، اور پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور پیغام سے متاثر ہو کر یہ دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو رہے ہیں. جس وقت دربار رسالت میں پہنچتے ہیں تو سیرت نگار لکھتے ہیں اور سیر عالم کے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے سیر عالم النبلاء کو مرتب کیا ہے، وہ نبیل شخصیات جن کے ذکر کو مرتب کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب یہ مدینے کے قریب آئے تو انہوں نے ایک جگہ وفد پڑاؤ ڈالا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، بالوں میں تیل لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا، خوشبو لگائی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور سرکار کے دربار میں حاضر ہوئے. جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اپنی بات بتائی کہ حضور آپ کے جد کریم جو ہیں اور ان کی والدہ ماجدہ جو تو ہیں وہ ہمارے قبیلے کی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے رکنے کا حکم فرمایا اور صحابہ اکرام نے اپنی طرف سے ان کے لیے دعوت و انسلام کا طریقہ کیا. اس کے بعد وہ وفد کے چند خاص نمائندے دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے سلام کیا، جو زمانہ جاہلیت میں کسی بادشاہ کو کہا جاتا تھا، ابیت اللعن. یہ سلام انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا. سرکار نے فرمایا مجھے سلام نہ کرو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، اور ہمارے اسلام کا طریقہ سلام کا ہوتا ہے السلام علیکم. پھر وہ دربار رسالت میں بیٹھ گئے، اور یہ بادشاہ کی بات تو میں انشاءاللہ درس میں آگے بھی ریپیٹ کروں گا. آپ نے حاتم تائی کی بیٹی کا واقعہ خود سنا ہوگا جو میں نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا، اور حاتم تائی کا بیٹا جو دربار کے سالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور دار اسلام سے وابستہ ہوا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بادشاہ سمجھتا تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے اخلاق اور اپنے کردار کی نظیر پیش کی ہے تو یقیناً وہاں سے یہ انقلابی پہلو آیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت اور آپ کا پیغام لوگوں کی گردنوں پر نہیں ہے بلکہ لوگوں کے دلوں پر ہے. یہ وفد جب حضور کی بارگاہ میں پہنچا، ان کے خاص نمائندے آئے، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سوال کا جواب دے دیں تو ہم دار اسلام سے وابستہ ہو جائیں. سرکار نے فرمایا کیا؟ فرمایا ہم نے اپنے بستروں کے اندر کوئی چیزیں چھپا کر رکھی ہے، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے زاد راہ کے اندر کیا چیز چھپا رکھی ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ سوال تو کاہنوں سے کیا جاتا ہے، جادوگروں سے کیا جاتا ہے، نبیوں سے تو نہیں کیا جاتا، کوئی اور چیز مجھ سے پوچھو. اس میں جو نظریہ تھا علم غیب کے حوالے سے، اس پر میں نے گزشتہ درس میں تفصیلی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ جو دین بیان کرتے ہیں وہ کس صورت میں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قرآن ہے، تو کیا ہم اس کو سن سکتے ہیں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تلاوت فرمائی، اور جب میرے آقا نے تلاوت فرمائی سبحان اللہ تو پوری محفل کے پر ایک کیفیت طاری تھی، اور جیسے جیسے کلمات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے چل رہے تھے، مفسرین نے لکھا ہے اور مورخین نے بھی اس بات کو لکھا ہے، مفسرین نے سورہ صافات کی تفسیر میں، ہر مفسر نے اس بات کو لیا ہے کہ حضور نے ان کے سامنے سورہ صافات کی ابتدائی آیات کو تلاوت کرنا شروع کیا ہے، اور رب المشارق والمغارب تک سرکار نے تلاوت فرمائی ہے، اور جب یہاں تک سرکار نے تلاوت فرمائی تو ان کی آنکھوں سے گویا کہ زار و قطار آنسو جاری ہو گئے، اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم دار اسلام سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں. تو اس قبیلے کا جو سب سے معزز شخص تھا اشعث، وہ جب دربار رسالت میں آیا تو یہ کہ ہمارے زاد راہ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، تو اس سے علم غیب پر جو اعتراض ہوتا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اب ایک دوسرا منصب رسالت کے حوالے سے یہاں پر ایک سوال آ رہا ہے جس کی میں تشریح آپ کی خدمت میں اختصار کے ساتھ اس درس میں کرتا ہوں، پھر آئندہ درس میں ہم آگے چلیں گے. یہ اشعث نامی جو اس قبیلے کا سردار تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے جب بیعت کے لیے حضور کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو اس کی آستین پر گویا کہ چار انگلیوں سے زیادہ مقدار پر ریشم کا گوٹا لگا ہوا تھا اور اس کے جسم کے اوپر ریشم کی کڑھائی کی ہوئی تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ریشم میرے دین میں جائز نہیں ہے، جس مقدار میں تم نے پہنا ہے اس کو ہٹاؤ. اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب وفد یمن کا آیا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بہت گویا کہ خوبصورت اور بہترین لباس جب تن فرمایا تھا. اور یہ تمام سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب حضور کی خدمت میں کوئی وفد آیا کرتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور سرکار کے صحابہ بھی بہت خوبصورت لباس زیب تن فرمایا کرتے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملاقات کیا کرتے تھے. اور یہاں پر مورخین نے لکھا ہے اور ان علماء نے بھی لکھا ہے کہ جو انسان کے نیچر پر گفتگو کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لباس انسان کی عادت میں سے ہے. لباس کی پاکیزگی، پاکیزگی کے ساتھ ساتھ لباس کا حسن اور اس کی جاذبیت، اس کی نظافت جو ہے وہ انسان کے گویا کہ عادات اور خصائل کے ساتھ ہے. تو لہذا یہ چاہیے کہ جب بندہ جس سے ملاقات کرے اور ایسے علاقے میں جائے جہاں پر لباس کو بہت زیادہ فوقیت دی جاتی ہو تو وہاں پر یہ ضروری امر ہے دین کے مبلغ کے لیے اور ایک مومن کے لیے کہ جب ان سے ملے تو علم میں بھی ان سے کمتر نہ ہو، شہرت و عزت میں بھی کمتر نہ ہو، اور سب سے پہلی چیز لباس ہے. لباس بھی اس کا ایسا حسین و جمیل ہو کہ جس کو دیکھ کر اگلا اس سے متاثر ہو اور اس سے بات کرنا پسند کرے. اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف آپ کی خدمت میں جب کوئی وفد آتا اور آپ تشریف لے جاتے تو آپ جو لباس زیر تن فرماتے تھے وہ انسان انتہائی بہترین ہوا کرتا تھا. ایک بات، بہترین لباس پر اعتراض نہیں ہو سکتا، استری کی ہوئے کپڑے پہننے چاہیے یا صاف و شفاف لباس پہننا چاہیے، جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ عادات اور خصائل کے اعتبار. ہمیشہ آپ نے سید غوث اعظم کو آپ نے دیکھا کہ سرکار غوث اعظم کے لباس کا کیسا ذکر آتا ہے، سیدنا فاروق اعظم کے لباس کا کیسا ذکر آتا ہے، سیدنا خالد بن ولید کے لباس کا کیسا ذکر آتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے مزاج، اخلاق، اس کے اوتار اور اس کے کردار کو بلند کرتے ہیں. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں وہ لوگ آئے تو لباس کی بھی ایک حد ہے اور زینت کی بھی ایک حد ہے. یہ نہیں کہ زینت کے اندر اتنا بہہ جائیں کہ جناب عورتوں سے مماثلت اور مشابہت شروع ہو جائے کہ بنے دیندار اور کپڑے ایسے پہنے جس طرح لگے کہ کسی عورت نے پہنا ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ ایسا پاجامہ پہننا جس سے ران چھلکے اور انسان کا ستر ظاہر ہو وہ پہننا ہی جائز نہیں. وہ لباس بہت محبوب ہے کہ جس سے بندے کا ستر محفوظ رہے. ہاں، علماء سے جب پینٹ شرٹ پہن کر نماز کا مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ جناب لباس کسی قوم کا شعار نہیں ہے. حضور وقار ملت مفتی اعظم پاکستان حضور مفتی وقار صاحب علیہ رحمت اور دیگر ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ پہن کر پڑھ سکتے ہیں، پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم آپ کے لباس میں اتنا ڈھیلا پن اور اتنا وقار تو ہو کہ جب آپ پہنے تو اس میں اسلامی تہذیب ضرور ظاہر ہو. جو اسکن ٹائٹ پینٹ پہنتے ہیں تو یقیناً اس سے جو ہے کہ جسم اور ستر ظاہر ہو، یعنی ستر گویا کہ بالکل عیاں ہوتا ہے، اور جس اعتبار سے بھی ہو شریعت مطہرہ نے اس کو ممنوع رکھا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی پہننا چاہتا ہے، پینٹ شرٹ پہن کر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اتنی لوز اور اتنی ڈھیلی پینٹ پہنے کہ جس میں اسے اٹھنے اور بیٹھنے کے اندر خود آسانی محسوس ہو. ایک بات، اور دوسرا یہ کہ جب وہ بیٹھے تو یہ نہ ہو کہ اس کے جسم کو وہ کپڑا چپک جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ جناب وہ قمیض کو اندر داخل کر کے ان کر کے نماز پڑھے کہ جس کی بنا پر اس کا ستر گویا کہ ظاہر ہو رہا ہو. تو فرمایا یہ اس لباس سے ممانعت نہیں ہے، زینت سے ممانعت نہیں ہے، لیکن شریعت نے ایک حد رکھی ہے، اس حد کے اندر رہ کر اگر زینت کی جائے تو شریعت مطہرہ اس کو منع نہیں کرتی ہے، شریعت مطہرہ اسے منع نہیں کرتی ہے. تو لہذا زینت کے یہ تمام تقاضے شریعت مطہرہ نے گویا کے رکھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو حضور کی تعلیم کی حد ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو زینت کی حدیں بنائی ہیں وہ ضروری ہے. اسی طرح ایک مذہبی شخص ایسے لباس پہنے جو عورتیں پہنتی ہیں تو یہ تو کسی صورت مرد کو زیب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یا مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو. اس قسم کے پاجامے اور اس قسم کی گویا کہ شلواریں یا اس قسم کا پینٹ اور لباس پہننا کہ جس سے یہ لگے کہ جناب بندہ پہچاننا مشکل ہو جائے یہ مرد یا عورت ہے، تو ایسے لباس پر تو لعنت آئی ہے، حدیث پاک کے اندر ایسے لباس میں لعنت آئی ہے۔ لہذا عید کی تقاریب ہو، جو بھی تقاریب، فیشن کوئی بھی چل رہا ہو، فیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زینت کے طور پر وہ لباس، جس طرح کہ آج کل مرد چوڑی دار پاجامہ پہنتے ہیں اور آپ اس میں جسم کی ساخت پر اور اس پر جناب نحوست کے آثار دوسرا شخص محسوس کر سکتا ہے کہ اس کے جسم کی چھلکتے ہیں، تو لہذا یہ لباس زینت تو مقبول ہے۔ یہ کہہ دیا جاتا وما بنعمت ربک فحدث، کہ رب نے زینت کا حکم نہیں دیا، تو رب نے زینت کا حکم تو دیا ہے اور زینت اور نعمت کے پھیلاؤ کا حکم دیا ہے، لیکن وہ ایک حد بندی کے اعتبار سے دیا ہے کہ نہ عورت مرد سے مشابہت والا لباس پہنے اور نہ ہی مرد جو ہے وہ عورت سے گویا کہ مشابہت کا لباس پہنے۔ میں جہاں کہنا چاہ رہا ہوں آپ بہت اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ خیر، جب حضور کے دربار میں وہ آئے اور حضور سے مصافحہ کرنے کے جب انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو جسم پر جو ہے کہ وہ ریشم کی پٹیاں لگی ہوئی تھی، سکال اسلام نے فرمایا کہ یہ زینت تو ہے لیکن یہ میرے طریقے کے خلاف ہے، اس کو نکال دو۔ تو پھر وہ الگ ہوئے اور انہوں نے اپنے کپڑوں سے گویا کہ اسے پھاڑ دیا اور پھاڑ کر یہ جگہ پھینک دیا اور دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور دار اسلام سے وابستہ ہوئے۔ اس واقعے کے تحت ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں بڑی تفصیل بحث کی ہے، اور سورہ صافات کی اس آیت کی تشریح کے تحت جن جن علماء نے اس واقعے کو لکھا ہے وہاں منصب رسالت کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی بات کی، فرمایا حضور نے ریشم کو اتارنے کا حکم دیا، اور یہ حکم قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، یہ حکم قرآن کے اندر موجود نہیں ہے کہ جناب ریشم کو اتار دیا جائے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سے ہٹ کر حکم مرحمت فرمایا ہے۔ قرآن سے ہٹ کر حکم سے مراد یہ بظاہر الفاظ ہیں کہ قرآن سے ہٹ کر گفتگو فرمائی، قرآن سے ہٹ کر اپنے احکام بیان فرمائے ہیں، اور اس کو دوسرے انداز میں یہ سمجھ لیا جا سکتا ہے کہ قرآن کی آیات کی تفسیر اور تشریح اور اس کی تعبیر اور تعبیر کے تحت سرکار نے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور یہاں پر اب سے نہیں 1400 سال سے محدثین اور مفسرین نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب اور مقام عطا کیا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی اپنے منشے سے کسی بات کو لے کر شریعت کا رتبہ دے کر اس کو شریعت کی تعلیم میں مقرر کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی اور منشا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید برہان رشید کے سورہ نساء کی ایک بنیادی آیت پیش کی گئی ہے جس کو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں منصب رسالت کے حوالے سے۔ قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، فرمایا کہ اگر اولو الامر تمہارے لیے فیصلہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کے قول پر عمل کرو، اس کی اطاعت کرو اور اولو الامر کے فیصلوں پر عمل کرو، لیکن اولو الامر جو تیسرے درجے پر ذکر کیا گیا ہے اس کے فیصلے میں اگر کوئی اختلاف پیش آ جائے تو فرمایا کہ فردو اللہ و رسول، تو پھر تم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی طرف لوٹاؤ، اگر وہ بات اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہو تو اس کو قبول کرو، اولو الامر کی وہ بات اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ہو تو قبول کر لو، اور اگر اللہ اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق نہ ہو تو چھوڑ دو اور لوٹ آؤ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ شریعت کا تحقق چار چیزوں سے ہوتا ہے، شریعت کا تحقق چار چیزوں سے ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجیے کہ شریعت کے ثبوت کی چار دلیلیں ہیں، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ ادلہ شریعہ چار ہیں، جس کو ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے، چار چیزیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس۔ فرمایا یہ چار چیزیں، یہ الگ بات ہے کہ اصل جو مبدا ہے وہ قرآن ہے، لیکن قرآن کی تعلیم کب آیا ہوگی، جب وہ سنت کے قالب میں ڈھال کے سمجھا جائے، اور سنت کی تعلیم کب سمجھ میں آئے گی، جب اس کو اجماع امت کے نظریے میں دیکھا جائے، اور اجماع امت سے فیض کب لیا جائے گا، جب قیاس کے اصولوں کو سمجھا جائے۔ تو فرمائیے یہ چار چیزیں شریعت کا تحقق ہوتا ہے، قرآن سے، سنت سے، اجماع سے، قیاس سے، اور اس کی چاروں دلیلیں علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت کے تحت آ گئی۔ فرمائیے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو یہ تو کتاب اللہ ہو گیا، اس کو غور سے سنیے گا، یہ تو کتاب اللہ، اللہ کی اطاعت سے کیا مراد، قرآن میں جو لکھا ہو اس پر عمل کرو۔ فرمایا وہ اطیعوا الرسول،
اور رسول کی اطاعت کرو. فرمایا کہ قرآن ہی اگر رسول پڑھ کر سنا دے تو یہ اللہ کی اطاعت ہوئی. قرآن ہی جو قرآن کی آیات ہے واقعی الصلاۃ واقع الزکات یہ رسول پڑھ کر سنا دے تو یہ رسول کی اطاعت نہیں اصلا یہ اللہ ہی کی اطاعت ہے اور یہ اطیع اللہ کے گویا کے زمرے میں جاتا ہے. لیکن اس مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہمارے مزاجوں کے مطابق رسول جو جو بولی بولتا چلا جائے تو اس احکام کو پکڑ لینا اور اس کو واجب الاطاعت سمجھنا یہ واقعی الرسول کے زمرے میں آ جاتا ہے. تو یہ قرآن یہ سنت اور فرمایا وہ اولو الامر منکم اور تم میں وہ دانا اور ذہین فتی زیرت جو لوگ ہوں گے ان کے فیصلے پر عمل کرنا اور وہ اجماع امت ہو گیا. یہ تیسری دلیل آ گئی. اور فرمایا کہ جب اس کے علاوہ ایک اور بات فرمائی, فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَئِئٍ اور جب تمہیں کسی بات میں تنازع ہو جائے اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے تم نے, جب تمہیں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تنازع ہو جائے تو وہ صورت جس میں اختلاف ہو رہا ہے وہ صورت اپنی کیفیت ہیت اور اپنے اسٹرکچر کے اعتبار سے حضور کے دور میں تو نہیں تھی, لیکن اب تمہیں اتنی دانائی ہونی چاہیے کہ اس ظاہری صورت کو کسی اصول سے اللہ اس کے رسول کے قول پر پیش کرنا ہے. تو فرمایا فردو اللہ رسول تو یہ قیاس ہے کہ تم پھر اس ظاہری صورت, مثال کے طور پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے, اب سوال اگر اختلاف ہو گیا کہ بتاؤ اللہ نے سنگ مرمر لگانے کا حکم دیا تھا کیا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصول مناظر بڑھا سکتا ہے. یہ اصول فقہ جو ہے یہ عام شخص کا کام نہیں ہے, یہ مناظرین کا کام ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جس خوبصورتی سے اصول فقہ کو امام رازی یا امام قرطبی یا علامہ صاحب روح المعانی بیان کرتے ہیں, ان تفاصیل کو دیکھنے کے بعد لگتا ہے کہ دوسرے علماء تو بس اپنی بات کو کہہ گزرتے ہیں, لیکن یہ علماء جو مناظرین ہیں یہ اصول اہل مناظرین کا ہے, ان کے فن کا ہے. تو یہ پھر اس پر ایسی ڈھیروں مثالیں لے کر آتے ہیں کہ غبی دیوانہ بھی اس بات کو سمجھ جاتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کہ واقعی اللہ, اس سے تو کتاب اللہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی قرآن میں جو لکھا اس کو پڑھ لو. واقعی الرسول, رسول کی اطاعت کرو یعنی قرآن کو سمجھانے کے لیے رسول بات ارشاد فرمائے گا, تو وہ قرآن کی آیت تو نہیں ہوگی رسول کی بات ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ دونوں خدا کی جانب سے ہے, لیکن جو خدا کی جانب سے اترا ہے براہ راست وہ تو قرآن کی صورت میں ہے, اور جو براہ راست اس طریقے سے نہیں اترا وہ مصطفیٰ کے سینے پہ اترا ہے اور وہ معنی اترا ہے مصطفیٰ اس کو اپنے لفظوں میں بیان کر رہے ہیں. تو قرآن کی آیات کو سمجھانے کے لیے, دین کو سمجھانے کے لیے جو رسول اپنی طرف سے اپنی مرضی سے جو بات کر دے وہ بھی واجب الاتباع اور مطاع ہے, اس کو بھی عمل کرنا ہے. تو سنت بھی حجت ہے, قرآن بھی حجت ہے, اور پھر قرآن نے کہا کہ اولو الامر منکم تمہارے درمیان وہ ذہین فتیق مدبرین کی جو جماعت ہوگی وہ جو فیصلہ کرے گی اس پر عمل کرنا, وہ ہو گئی اجماع امت. وہ کیا ہو گیا؟ اجماع امت. اور چوتھی چیز کیا آئی؟ فرمایا کہ جب تم کسی مسئلے میں مخمصے کا شکار ہو جاؤ اور اپنے اولو الامر سے تم بحث کر بیٹھو کہ جناب یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, کیسے سمجھے اس کو, تو فرمایا کہ پھر تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ جو ظاہری کیفیت تمہارے سامنے ہے, کسی چیز کا جسم تمہارے سامنے ہے, اس کی روح کو تم اللہ اس کے رسول کے کلام میں ڈھونڈنا چاہتے ہو, تو تمہیں اصول کی دانائی کی اتنی گرفت ہونی چاہیے کہ تم اس کو اٹھا کر اس پیمانے کے ساتھ تولو جو اللہ اس کے رسول نے بیان کیا ہے. اس تقاضے کو کہا جاتا ہے قیاس. مثال کے طور پر مسجدوں میں سنگ مرمر لگانا ہے, کیا اللہ نے قرآن میں حکم دیا تھا؟ کیا حدیث میں حکم آیا تھا؟ کیا اجماع امت میں کبھی حکم دیا؟ نہیں نظر آتا کہیں پر. تو اب مسجدوں کو زینت کے اعتبار سے آراستہ کرنا کیسا ہے؟ تو وہ علماء ربانیین کہ جن کو تینوں گھاٹوں سے پانی مل رہا ہے اور تینوں جاموں سے ان کو سیراب کرایا جا رہا ہے, ان کی دانائی اتنی وسیع اور عریض ہے کہ پھر وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے پیمانے بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پتھر کا لفظ تو قرآن میں نہیں آیا, اور اس پتھر کا لفظ حدیث میں تو نہیں آیا, اس پتھر کو لگانے کا طریقہ اور لفظ اجماع میں تو نہیں آیا, لیکن مسجد کو حسن کے ساتھ سجانے کا لفظ تو ضرور آیا ہے, لہذا یہ بھی حسن کی دلیل ہے اور حسن کا ذکر آیا, لہذا یہ جائز ہو گیا. تو یہ طریقہ قیاس کا لایا ہے. تو یہ چوتھی دلیل بنتی ہے قیاس کی. اور فرمایا کہ جو ان چار طریقوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہی مسلمان ہو سکتے ہیں, وہی دین پر چل سکتے ہیں. کوئی شخص کہے کہ قرآن کافی ہے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں, وہ بھی پکا گمراہ بددین ہے. اس لیے کہ قرآن نے حدیث کی حجیت کو بیان فرمایا کہ واقعی الرسول, اور اللہ نے جس طرح اپنے کلام اور اپنی ذات کے لیے اطاعت کا الگ لفظ استعمال کیا ہے, اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے بھی اطاعت کا لفظ الگ استعمال کیا. اولو الامر منکم فرمایا کہ پھر اللہ اس کے رسول کے قول کو سمجھنے کے لیے تمہارے درمیان جو دانا فتین لوگ ہوں ان کے فتوے پر عمل کرو. تو غیر مقلدین وہابی اہل حدیث ان کی گمراہی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ اجماع امت کے منکر ہیں. کس کے منکر ہیں؟ وہ کہتے جی اہل حدیثوں کے دو اصول، قرآن اور اس کا رسول، جو قرآن اور رسول کو مانے وہ پکا گمراہ ہے، اس لیے کہ قرآن اور رسول کو ماننا جب ثابت آئے گا کہ جب اجماع امت اور قیاس کو بھی ساتھ ملایا جائے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اطاعت اللہ کی رسول کی، پھر اولو الامر منکم، جو تم میں دانا لوگ ہیں، پتا چلا کہ قرآن کو سمجھائیں گے مصطفیٰ، قرآن اللہ کا کلام اس کو سمجھائیں گے مصطفیٰ، مصطفیٰ کو سمجھائیں گے امام اعظم ابو حنیفہ، اور امام اعظم کو سمجھائیں گے امام احمد رضا. یہ چاروں طریقے جو ہیں دین کے، اس کو سمجھنا گویا کہ اچھا ضروری ہے. اجماع امت ان میں سے کسی چیز کو بھی چھوڑ دیا جائے تو گمراہی ہے، قیاس کا انکار بھی گمراہی ہے، اجماع امت کا انکار بھی گمراہی ہے. اور جو یہ کہے کہ جناب جو ہے کہ ہمیں اجماع امت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ خود بھاگتے ہوئے پھر صحابہ کے اقوال کی طرف جاتے ہیں. جب تین طلاق کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ صحابہ کے اقوال کی طرف جاتے ہیں. کہتے ہیں جی سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، سیدنا فاروق اعظم تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیتے تھے. تو ہمارے علماء جو مقلدین ہیں اور ان اصول کے جو پابند ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت صاحب کوئی رسول کا قول پیش کیجئے اس پر، اور کوئی قرآن کی آیت پیش کیجئے اس پر. سیدنا عمر کا قول کیوں پیش کر رہے ہیں آپ کہ سیدنا عمر اپنے دور کے اندر تین طلاقوں کو، پہلی بات تو یہ غلط ہے، یہ نظریہ جھوٹ ہے اور بالکل غلط ہے کہ حضرت عمر اپنے دور کے اندر تین طلاق کو ایک طلاق قرار دیا کرتے تھے، یہ تو غلط بات ہے. لیکن اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھیک بھی مانا جائے تب بھی آپ کے مذہب کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کا قول تو اجماعی ہوگا، وہ تو سنت سے ہٹ کر ہوگا، وہ تو اولو الامر منکم کے اندر آئے گا، اور اولو الامر منکم کے اندر تم علماء کو تسلیم ہی نہیں کرتے، اجماع امت کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر تم کس صورت میں حضرت عمر کے قول کو پیش کر رہے ہو؟ اور پھر انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو لکھا کہ صحابہ کا قول حجت نہیں ہوتا، اولو الامر کا قول حجت نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھتے کہ اہل سنت کی سب سے بڑی فراغی جو اس ریشم سے کہ جو واقعے سے ہم دوسری طرف چل پڑے ہیں، تو یہی سیرت کے سر چشمہ ہے کہ اس میں ایسی جھلکے نظر آتی ہیں کہ بندہ پھر اس ساری تعلیم اور ساری شریعت کی بات کو سمجھ لیتا ہے. تو آسان اعتبار سے سن لیجئے کہ کتاب اللہ یہ عطی اللہ ہے، قرآن عطی اللہ ہے، اور حدیث کو ماننا یہ عطی الرسول ہے، فقہ کو ماننا اور اس کے اجماعی نظریات کو ماننا یہ اولو الامر منکم ہے، اور فقہ جن پیمانے سے کشید کیا جاتا ہے قیاس، وہ چیز ہے کہ فردو اللہ و رسول کا پیمانہ جو ہے وہ قیاس ہے. ان چاروں چیزوں سے جو زندگی گزارتا ہے اور اپنے لیے طریقہ آزماتا ہے، یہ وہی طریقہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. آگے چل کر میں انشاءاللہ قیاس اور اس پر بات کروں گا، لیکن ایک بات یہاں پر میں اولو الامر کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اور اپنے محبوب کے لیے تو اطاعت کا لفظ استعمال کیا، لیکن اولو الامر کے لیے اور قیاس کے لیے لفظ اطاعت نہیں آیا، بلکہ وہ بتبع ہے، وہ اس کی طبیعیت کے اندر اور اس کے ذمن میں بیان ہو رہا ہے. اطاعت کا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے استعمال ہوا، اولو الامر کو ڈائریکٹ ذکر کر دیا گیا، وہ اولو الامر منکم ڈائریکٹ ذکر کر دیا گیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ مستقل اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہوگی، مستقل اطاعت اللہ اس کے رسول کی ہوگی، اولو الامر منکم کی اطاعت اللہ اس کے رسول کے پیغام کے حوالے سے ہوگی. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ مستقل اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ تو مستقل اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم رب کا کوئی کلام سنتے ہیں تو ہم رب سے نہیں پوچھتے کہ یا اللہ اس میں کیا حکمت ہے کہ تو نے یہ بات کر دی، ہم نہیں پوچھتے. یا رب جب کوئی حکم ہمیں بیان فرمائے، ہم یہ اللہ سے یہ نہیں کہتے یا اللہ کوئی دلیل تو پیش کر کہ تو نے یہ بات ہم پر ضروری کیوں کی ہے. تو یہ بات ہے کہ بغیر حکمت کے مطالبے کے اور بغیر دلیل کے مطالبے کے کسی کے قول کو لے لینا، یہ مستقل کہلاتا ہے. تو اسی طرح جس طرح اللہ کی بات کو ماننے میں ہم خدا سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، اسی طرح رسول جب حکم دے دیں تو رسول سے حکمت اور دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. ہاں اولو الامر اگر کوئی بات کرے گا تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا کہ اللہ اس کے رسول نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی ہے، لیکن جب رسول کہہ دے تو اس پر دلیل کا کوئی مطالبہ نہیں. تو جس پر دلیل کا مطالبہ نہیں ہوتا ہے وہ حکم استقلالی ہوتا ہے اور اس کی اتباع واجب ہوتی ہے. یہ کانسیپٹ اکثر ہمارے ذہنوں میں رکھا رہتا ہے کہ مستقل اطاعت کیا ہوتی ہے، مستقل اطاعت کیا ہوتی ہے. تو یہ میں نے سادے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. مستقل اطاعت اس کو کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے سامنے کوئی حکم بیان کروں تو آپ میرے پاس آ کر پوچھیں گے کہ شاہ صاحب یہ کس حدیث میں آیا، یہ اللہ نے کہاں فرمایا ہے، یہ حدیث میں کہاں آیا ہے، یہ کس عالم نے لکھا ہے. اس لیے کہ ہمارے قول پر یا علماء کے قول پر جو آپ عمل کریں گے تو اصل اطاعت اور بالادستی اللہ اس کے رسول کے کلام کو، کسی عالم کو اس بات کی آزادی نہیں، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ حرام تو درکنار. کوئی عالم اگر مکروہ تنزیہی بھی کسی شے کو کرے گا تو اسے دلیل لانی پڑے گی.
تو جو شخص اپنی بات کو دلیل سے آگے بڑھائے وہ واجب الاتباع نہیں ہوتا، لیکن جس ذات سے دلیل کا مطالبہ نہ ہو بس وہ جو کہہ دے وہی دلیل ہے، جو وہ کہہ دے اس پر عمل کرنا ہے تو واجب الاتباع ہوتی ہے۔ تو لہذا صرف دو ذات ایسی ہیں کہ جن کی اطاعت واجب ہے، اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول، اور اولو الامر منکم۔ اب یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ اولو الامر منکم سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے یہ خوش فہمی پیدا کی ہے، جس طرح کے غیر مقلدین اس میں کہتے ہیں کہ جس سے مراد بادشاہ ہے، تو میں نے کہا اولو الامر سے ہم زرداری مراد لے سکتے ہیں؟ اگر اس سے حکمران مراد ہے، اولو الامر منکم سے حکمران مراد ہے، تو اس سے کیا زرداری صاحب مراد لی جا سکتی ہے؟ اس سے کیا جناب جنرل مشرف صاحب کو مراد لیا جا سکتا ہے؟ اس سے چنگیز خان کو، ہلاکو خان کو، یزید کو مراد لیا جا سکتا ہے؟ وہ بھی تو اپنے دور کے گویا کے بادشاہ گزرے ہیں نا، تو کیا ان کو مسلمانوں کی تاریخ میں ان کو لکھا گیا ہے تو کیا ان کو کیا اولو الامر منکم کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ عقل کا دیوالیہ، یہ صرف اجماع امت سے بغض کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد حکمران ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ اس سے مراد مطلقاً حکمران ہے بلکہ اس سے مراد دین ہے۔ اس سے اگر حکمران مراد علماء نے لکھا بھی ہے تو اس سے مراد وہ حکمران ہے جو شریعت کا نفاذ کرتے ہیں، جس طرح کے خلفاء راشدین جو حکمران بھی ہیں اور دین کا نفاذ بھی کرتے ہیں، اور اصل چیز اس سے مراد علماء دین ہے، اور وہ خدا ترس علماء ہیں اولو الامر منکم کہ جن کے پاس خلق خدا آتی ہے اور اللہ اس کے رسول کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اور انہی کے خوف اور اسی کی رضا کے لیے دین کے پیغام کو آگے بڑھا دیتے ہیں، تو یہی طبقہ اہل علم کا جو ہے یہ اولو الامر منکم میں آتا ہے، اور انہی کے طبقے کا اجماع جس چیز پر ہو جاتا ہے وہ اولو الامر منکم میں آتا ہے، نہ کہ گویا کہ مستقل گویا کہ کوئی حاکم آتا ہے۔ جب اکبر نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مجدد الفسانی علیہ رحمت نے ان کے خلاف، اس ملعون کے خلاف جہاد کے جھنڈے کو بلند کیا، تو وہاں پر علماء نے کس کے، علماء اور عوام کس کے دامن میں جا کر خدا کی پناہ لے رہی تھی، کس کے دامن میں جا کر رسول کی خوشی کو تلاش کر رہی تھی، اکبر کے دربار میں جا کر یا مجدد صاحب کے آستانے میں آ کر؟ یقیناً مجدد صاحب کے آستانے میں آ کر۔ تو دیکھیں اکبر سامنے بادشاہ موجود ہے، ادھر مجدد صاحب موجود ہے، لیکن دین کیا تھا جو مجدد صاحب نے بیان فرمایا؟ پتا چلا کہ اولو الامر سے مراد علماء ربانیین ہے، علماء ربانیین ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور ان کی جو علماء ربانیین ہیں ان کی گویا کہ اطاعت کرو۔ تو یہ وہ اطاعت کا طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو آگے فروغ کے لیے بیان فرمایا۔ ایک بات میں یہاں پر مزید آپ کی خدمت میں گویا کہ اس حوالے سے عرض کر دینا چاہتا ہوں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ تاکہ یہ چیپٹر یہاں پر تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس ہے تو مکمل ہو جائے، کہ اللہ کی اطاعت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس پر پڑھ کر عمل کر لیا جائے۔ اگر رسول وہی پڑھ کر سنا دے تو یہ اللہ کی اطاعت ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، بلکہ رسول اپنی طرف سے بھی حکم جاری فرماتا ہے، اور رسول جو اپنی طرف سے حکم جاری فرمایا اس کی اتباع اور اس کی اطاعت کا نام کیا ہے؟ یہ رسول کی اطاعت ہے۔ اب دیکھیں رسول جو حکم بیان فرمایا وہ اتنا بڑا واجب الاتباع ہے کہ قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے وہ میرے مصطفیٰ کی اتباع کرے۔ یہاں پر اللہ نے قرآن کی اتباع نہیں فرمایا، یہاں پر اللہ نے وحی کی اتباع کا حکم نہیں دیا، یہاں پر اللہ نے قرآن کی اتباع کا حکم نہیں دیا، فرمایا فاتبعونی، محبوب وہ تیری اتباع کرے۔ تو حضور کی اتباع کتنی ضروری ہے کہ جو یہاں پر قرآن پر بھی مقدم رکھی گئی، فرمایا تو فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ وہ تیری اتباع کریں گے تو وہ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور اس کے تحت تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کو قرآن کی اتباع پر مقدم کیا گیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ شریعت کو مقرر کرنا یہ نبی کا کام ہوتا ہے، قرآن کا کام اس کے تائیدی جملے اتارنا ہوتا ہے۔ یہ منصب رسالت ہے جو میں نے آپ کو سمجھانا تھا کہ نبی کا کام شریعت مقرر کرنا، یہ نبی، قرآن شریعت مقرر نہیں کرتا۔ یہ پرویزیوں نے جو عقیدہ نکالا کہ جناب ہمیں رسول کی کیا ضرورت، وہ بھی اس عقیدے سے گمراہ ہوئے اس بات سے، اور دوسری طرف وہ طبقہ کہ جو رسول کو اطیع الرسول میں تو مانتا ہے لیکن حضور کے تشریح اختیارات کا انکار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ حضور کسی چیز کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے، اور وہ اگر اس چیز کو لیتا ہے تو اس سے بھی اطیع الرسول کا مفہوم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر رسول اپنی مرضی سے کوئی حکم جاری نہ کر سکے اور اس کی اتباع نہ ہو سکے تو پھر وہ اطیع الرسول کا کیا مقصد رہے گا؟ تو جو لوگ حضور کی تشریح اختیارات اس کو کہتے ہیں کہ رسول اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہے شریعت کر دے اور جس چیز کو چاہے منع کر دے
اور تشریح اختیارات میں آپ دیکھتے ہیں کہ سرکار نے تنہا کسی ایک کی گواہی کو دو کے برابر کر دیا. روزے کی قضا کو سرکار نے اپنے گھر کی خوراک اور اپنے گھر کے کھانے میں تبدیل کر دیا. حضرت کسی ایک صحابی سے کہا, وہ بالغ ہو چکے تھے اور ایک خاتون ان سے پیار کرتی تھی جنہوں نے بچپن ان کو پالا تھا, فرمایا اپنا دودھ اپنی اسی عمر میں کسی برتن میں نکال کے اس کو پلا دے تو یہ تیرا بیٹا بن جائے گا. تو یہ سارے وہ تشریح اختیارات ہیں جو قرآن کے اندر نہیں ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے بیان فرمائے. حضرت عاصمہ بنت عمیس یا حضرت جعفر طیار مولا علی کے بڑے بھائی کی بیوی ہے. جب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے, یہ روتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی, سرکار کا دل بھر آیا. جب مرد انتقال کر جائے تو عورت کی عدت 4 مہینہ 10 دن ہوتی ہے, لیکن آپ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, حضرت عاصمہ بنت عمیس سے سید عالم نے فرمایا کہ بس تو 3 دن خاموش رہنا, اس کے بعد جس سے نکاح کرنا ہے کر لینا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کا, اور یہی وہ چیز ہے کہ قرآن کے عام حکم کے سامنے رسول کو اختیار دیا گیا کہ وہ کوئی خاص حکم کو بیان کر دے تو وہ چیز نافذ ہو جائے گی. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بیان فرمایا, سونے کی حرمت بھی زبان مصطفیٰ سے جاری ہوئی ہے, اور حضور خود آپ کو اللہ نے اتنا اختیار دیا کہ آپ بھی اگر کوئی عام حکم بیان فرمائے تو اپنے عام حکم میں بھی کسی کو خاص کر سکتے ہیں. سونے کی حرمت قرآن میں نہیں ہے کہ سونا مرد نہیں پہنے گا, یہ قرآن میں نہیں ہے, یہ زبان مصطفیٰ سے. لیکن اس کے باوجود حضرت سراقہ سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں سونے کے کنگن آئیں گے. اور سیدنا فاروق اعظم سے, یہ ساری حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ جب حضرت سراقہ کو بلایا گیا اور کسرا کے کنگن آئے تو دنیا نے دیکھا کہ سونا پہننا مرد پر حرام ہے, یہ مصطفیٰ ہی نے فرمایا تھا, لیکن اپنے ہی عام قول سے سراقہ کو خاص کیا. اور سیدنا عمر جیسا جو اول الامر منکم کا تاج ہے, انہوں نے اپنے ہاتھ سے سراقہ کو سونے کے کنگن پہنائے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ حضور کے اختیارات کی وسعت کتنی ہے کہ قرآن کے عام حکم میں بھی خاص حکم بیان فرماتے ہیں اور اپنے عام حکم کے اندر بھی گویا کہ خاص حکم مرحمت فرماتے ہیں. تو یہ جو میں بات عرض کر رہا تھا اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ منصب رسالت کے حوالے سے ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو اس ساری تفصیل کا خلاصہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ شریعت مقرر کرنا یہ قرآن کا کام نہیں ہے, یہ رسول کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ رسول کا کام ہے. قرآن کا کام ہے اس کی تائید کر دینا. میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, ایک تو منکرین حدیث جو اس وقت ایک بہت بڑا دجال میڈیا پر آپ کو نظر آتا ہے, گاندھی جو نظر آتا ہے یہ پکا منکرین حدیث ہے, اور ان کا مذہب اس چیز میں ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اس پھیکے باپ کو گویا کہ بٹھائی جائے اور ان کے ایمان کو پھیکا کیا جائے, اور دوسری طرف وہ جو اپنے آپ کو مفتی اعظم کہہ کر بیٹھے ہوتے ہیں تقریروں میں. اور میں بڑا حیران ہوا, اس دن میں دیکھ رہا تھا کہ رفیع عثمانی صاحب کا ایک انٹرویو چل رہا تھا ARY 1 منٹ پر آغاز پروگرام میں, ان سے کسی نے اس نے پوچھا, انیق احمد پوچھتے ان سے کہ سیرت اور اسوہ میں کیا فرق ہے, یہ دونوں ایک چیز ہے. یہاں پر علماء بیٹھے, مجھے اس سوال سے ان کو بھی ہنسی آتی ہوگی کہ سیرت اور اسوہ میں کیا فرق ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے. وہ کہنا کہ جی سیرت الگ چیز ہے, اسوہ الگ چیز ہے. اب میں اس بات سے کہتا ہوں کہ جناب سیرت اور اسوہ الگ چیز ہے, یہ کتنا بڑا مذائقہ خیز مذاق ہے کہ سیرت الگ چیز ہے اور اسوہ الگ چیز ہے. اسوہ کہتے ہیں نمونے کو, اور جو چیز نمونہ بنی وہی تو حضور کی سیرت ہے. تو اس سے کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تو ہوگی, لیکن وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ہوگی. تو ہم نے کہا رسول کی اطاعت کیسی ہوگی؟ کہ رسول نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. تو ہم نے کہا تم بھی تو وہی بات کر رہے ہیں جو پرویزی کر رہے ہیں, کہ رسول کا کام صرف ہوتا ہے پیغام پہنچا دینا, وہی اس الفاظ میں کرتے ہیں, صرف وہ جرت کرتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ رسول کو ایلچی کہتے ہیں, معاذ اللہ, کہ رسول کا کام ہوتا ہے ایلچی کی طرح پیغام پہنچانا. تم لفظ وہ نہیں بول رہے ہو, لفظ اطاعت والا بول رہے ہیں, معنی وہی پیش کر رہے ہو کہ رسول کا کام صرف بات آگے بڑھا دینا. ہم نے کہا رسول کا صرف کام پیغام رسانا نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے پیغام کو نافذ کرنا بھی ہے, اور یہی فرق ہے اہل حق اور اہل باطل کا. اور قرآن اسی چیز کو بیان کر رہا ہے کہ واطی اللہ واطی رسول. قرآن نے رسول کے لیے اطاعت کا لفظ اسی لیے لایا ہے. اور میں ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ڈالتا ہوں جو تمام چیزوں کی تشریح کر دیتا ہے, وہ یہ ہے, پہلی بات جو میں نے عرض کی کہ رسول کا کام شریعت مقرر کرنا ہے, رسول کا کام شریعت مقرر کرنا, اسی کو اختیارات مصطفیٰ کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نا حضور مختار کل ہیں, میں نے اس پر کئی تقریریں پہلے بھی کی ہے, لیکن اس کانسیپٹ کو دوبارہ آپ کے ذہنوں میں چند لفظوں میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں رسول مختار کل ہیں, اللہ کی عطا سے, اللہ کی عطا سے مختار کل ہیں. تو ایک دفعہ مباحثے میں ہم سے کہا ہمارے فریق مخالف نے کہ آپ یہ کل کہتے ہیں, تو کل تو جناب اجزاء سے بنتا ہے, جزوں سے بنتا ہے, تو یہ حضور کے پاس کتنے شعبے اختیار کے کہ جس کو جمع کر کے آپ کل کہتے ہیں؟ تو اللہ نے ہمارے ذہن میں بات اتاری, ہم نے کہا کہ دیکھیں واقعی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کے شعبے ہیں, اور وہ سارے شعبوں کے ایک جملے میں مختار کل کہا جاتا ہے. ایک شعبہ اختیار کا شفاعت ہے, ایک شعبہ اختیار کا حضور کی تکلیل ہے, ایک شعبہ حضور کے اختیار کا تشریعی ہے, ایک حضور اختیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ہے کہ اپنی بات رب سے محبت کے تحت جس کے ذمن میں جو منوانا چاہے کر دیں. تو یہی جو اجزائے اختیارات ہیں, یہ جزء اختیارات ہیں, جب یہ جمع ہوتے ہیں تو اس کو مختار کل کہا جاتا ہے. اسی کو گویا کہ مختار کل کہا جاتا ہے, اور یہی تمام اختیارات کا مجموعہ جو ہے وہ مختار کل بنتا ہے. اس کی تفصیل آپ الامن والعلا میں امام اہل سنت کو پڑھ سکتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول کا کام شریعت مقرر کرنا, قرآن کا کام اس کی تائید کرنا. اس پر ایک دو مثالیں یہ سن لیجئے کہ جس طرح کہ اس پر سب سے بڑی مثال کہ وضو کی فرضیت جو ہے یہ سورہ مائدہ میں اتر رہی ہے. وضو کی فرضیت سورہ مائدہ میں اتر رہی ہے, اور نماز کی فرضیت ہجرت سے پہلے اتر رہی ہے. معراج کی رات جب حضور گئے تو نماز فرض ہوئی, لیکن نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے, لیکن وضو کا حکم آ رہا ہے اس سے 10 سال بعد, 9 سال بعد, 8 سال بعد سورہ مائدہ میں آ رہا ہے فاغسلوا وجوہکم کہہ کر وہ حکم آ رہا ہے وضو کا. تو وضو کا حکم آ رہا ہے 8 ہجری 9 ہجری کے اندر. قرآن کی سب سے آخری سورتوں میں سورہ مائدہ ہے, آخری سورتوں میں سورہ مائدہ ہے, اس لیے کہ اس کے مضامین خود بتاتے ہیں کہ یہ فتح مکہ کے بعد کی سورت ہے, اور اس میں گویا کہ صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات ہیں. بالخصوص جس جو اس میں آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یوم عرفہ کے وقت اتری ہے, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے چند مہینہ پہلے کی بات ہے, اور یہ سورہ مائدہ ہے. تو اس کا نزول خود بتا رہا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بالکل قریب کی ہے, اور نزول قرآن اور تکمیل قرآن کی آخری سورتوں میں سے, آخری سورتوں میں سے نہیں بلکہ آخری آیات میں سے ہے. آخری چند آیات میں سے سورہ مائدہ کی آیات موجود ہیں. میں کہتا ہوں کہ نماز فرض ہو رہا ہے, ایک لوجیکل سوال ہے, ایک منطق کا سوال ہے آپ کے ذہن میں ان تمام بحث کو سمجھنے کے لیے کہ نماز فرض ہو رہی ہے ہجرت سے 1 سال پہلے, اور یہ آیت اتر رہی ہے ہجرت کے 9 سال, تو نماز فرض ہوئی 10 سال پہلے, اور وضو کا حکم ہو رہا ہے اتر رہا ہے 10 سال بعد, جبکہ نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں معاذ اللہ کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام نے اور آقا نے جو اتنی نمازیں پڑھی وہ بے وضو پڑھی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی میں ضرورت نہیں ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سرکار نے بے وضو نماز پڑھی ہو, معاذ اللہ. اور اگر تیمم کی بات کریں تو تیمم کا حکم بھی اسی صورت میں اتر رہا ہے, سورہ نساء کے اندر اس کی توضیح آ رہی ہے, اس کی وضاحت آ رہی ہے. حضرت گرامی, تو یہ کیا ہے کہ نماز پہلے فرض ہو رہی ہے, وضو کے حکم بعد میں اتر رہے ہیں, تو یہ کیا, یہ ساری نمازیں بغیر وضو کے پڑھی گئی ہے؟ تو وہاں پر تو علماء نے یہی لکھا کہ وضو نماز کی فرضیت جو خدا نے اتاری ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے اندر, یہ بھی آپ دیکھیے وہ بھی سورہ بقرہ میں آ رہی ہے, واقیم الصلاۃ واتو الزکات کہہ کر آ رہی ہے. اب اگر آپ دیکھیں مکی سورتوں میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں اتری ہے, اور معراج جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی تاریخ میں ہے, تو فرضیت نماز بھی بعد میں آ رہی ہے اور فرضیت وضو بھی بعد میں آ رہی ہے. تو علماء نے کہا یوں نہ کہو کہ فرضیت نماز بعد میں آ رہی ہے, فرضیت وضو بعد میں آ رہی ہے, یہ کہو کہ فرضیت کا حکم بعد میں آ رہا ہے, نفاذ کو مصطفیٰ پہلے کر رہے ہیں. فرمایا حکم بعد میں آ رہا ہے, نفاذ تو مصطفیٰ پہلے کر رہے ہیں, مصطفیٰ نے فرض تو پہلے کر دیا, قرآن نے تھوڑے دنوں کے بعد جا کر تائید کی, پہلے دوسرے احکام بتا کر پھر اس کی تائید کی ہے. اور آخری بات یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے, پہلی سورت کون سی ہے اس کی بتائیے, سورہ فاتحہ کون سی ہے, دوسری کون سی ہے, سورہ بقرہ. تو اسی طریقے سے قرآن اترا تھا, یہ دونوں طبقوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, پرویزیت کو بھی, اور پرویزیت نما جو اپنے آپ کو حنفی مقلدین کہتے ہیں ان کو, ان دونوں کو ہم سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے جو قرآن ہمارے سامنے آج موجود ہے, پہلے سورہ فاتحہ لکھی گئی ہے, پھر سورہ بقرہ لکھی گئی ہے, پھر اس کے بعد جناب دوسری صورتیں سورہ آل عمران ہے, اس طرح ترتیب کے ساتھ ساری مدنی صورتیں شروع میں ہیں. تو قرآن مدینے میں پہلے اترا ہے یا مکے میں اترا ہے؟ مکے میں اترا ہے. تو مکی صورتیں کہاں جا کر شروع ہوتی ہیں, اور جو تاریخ کے تقریباً اجماع سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ عرب کی 5 آیتیں پہلے اتری ہیں, تو وہ تو 30ویں پارے میں نظر آتی ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ جو سب سے پہلے اترا ہے اس کو پہلے لکھا جاتا, اور جو سب سے بعد میں اتری ہے اس کو سب سے بعد میں لکھی جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوا. آج قرآن کی ترتیب جو ہمارے سامنے ہے, تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ صحابہ نے اپنی مرضی سے کی ہے؟ نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے کی ہے, نہیں, بلکہ مرضی کے اس طریقے سے کی ہے, کیونکہ قرآن کی آیتوں کے اندر کسی کو تصرف کا اختیار نہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کو یہ ترتیب دیا ہے, تو یہ یقیناً اللہ کے حکم ہی سے دیا ہے. اگر یہ اللہ کے حکم سے دیا ہے تو قرآن کی آیت ہمیں کوئی بتائیے جس میں لکھا ہو کہ پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا جائے اور پھر سورہ بقرہ کو رکھا جائے، پھر سورہ آل عمران کو رکھا جائے. قرآن کی ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ جس میں ترتیب اور تصویر ہے قرآن کے حوالے سے، اور جو قرآن جو موجودہ طور پر آج موجود ہے اس کی ترتیب موجود ہو. نہیں، یہ مصطفیٰ کریم نے اللہ کے اس وحی سے بیان فرمائی ہے جو قرآن سے ہٹ کر مصطفیٰ کے سینے پر کی گئی، اور وہ وحیاں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین اپنے مصطفیٰ کو مرحمت فرماتا ہے، جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے، اور اسی وحی خفی کی اتباع جو رسول بیان فرما دے، اسی اتباع کا نام شریعت ہے، اسی کا نام دین ہے. کتا کھانا حرام ہے، گدا کھانا حرام ہے، سونا پہننا حرام ہے. یہ حرمت کی جو ساری چیزیں آگے آ رہی ہے، آج ساری امت اس کو قبول کر رہی ہے. جو حدیث کو نہیں مانتے وہ بھی قبول کر رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ تم تو اہل قرآن ہو، ذرا قرآن میں بتاؤ نا یہ آیت حکم کہاں پر آئے ہیں. اور لیکن میں ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ قرآن کی توضیح رسول فرماتے اور سنت کی توضیح فقہا فرماتے ہیں، فقہ امت فرماتے ہیں. تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سونے کی حرمت قرآن میں نظر نہیں آتی، نماز کی مکمل وضاحت قرآن میں نظر نہیں آتی، زکوٰۃ کی پوری وضاحت اور شرائط قرآن میں نظر نہیں آتی، نماز اور عبادات کی پوری شکل قرآن میں نظر نہیں آتی، یہ مصطفیٰ کریم نے اپنی عملوں کے ذریعے گویا کہ مرحمت فرمایا. اسی طرح جو یہ بات فرمائی گئی کہ اولو الامر منکم، کہ اولو الامر کے پیچھے چلو، اس لیے کہ اولو الامر کو تم سے ممتاز اس لیے کیا، اور قرآن و سنت کے بعد تمہیں اولو الامر کے پیچھے چلنے کا حکم اس لیے دیا کہ اولو الامر کو قرآن و حدیث سے وہ سمجھ حاصل ہو جاتی ہے جو تمہیں سمجھ نہیں آتی ہوتی. اس لیے فرمایا گیا کہ تقلید واجب اس لیے ہے، ایک امام کی اتباع اس لیے واجب ہے کہ وہ اولو الامر منکم سے ہے. ہمیں قرآن و حدیث کا وہ فہم نہیں ہے جو اسے فہم ہے. ہاں، ہم اسے اللہ اس کے رسول کا درجہ تو نہیں دے رہے، لیکن اس کے علم پر اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ یقیناً خدا اور رسول کے قول ہی کے تحت بتا رہا ہے. اور تقلید کہتے اسی کو ہے کہ کسی ایک نیک عالم کے قول کو اس اعتماد سے لے لینا کہ یہ قرآن و حدیث کی سنت کے تحت ہی بتا رہا ہے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے، اسی کو تقلید کہا جاتا ہے. اسی لیے جو تقلید کا انکار کرے، فقہ کا انکار کرے، ان سے تو پوچھو کہ تمہارے گھروں کے اندر کیا گدوں کی قربانیاں ہوتی ہیں؟ تو کہیں گے جی گدوں کی قربانیاں تو نہیں ہوتی. تو کہا کہ جناب یہ کوئی حلال قرار پاتا ہے؟ کہا نہیں، یہ حرام ہے. تو کہا آپ اہل قرآن ہیں تو قرآن سے بتا دیجئے کہ یہ حرام ہے. آپ قرآن سے ایک آیت نہیں بتا سکتے. اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم حدیث کو مانتے، قرآن کو مانتے، فکر کو نہیں مانتے، ان سے یہ قربانی کے دن کہا آپ کتوں کی بھی قربانی کرتے ہیں؟ تو نے کہا جی نہیں، کتوں کی قربانی تو نہیں ہوا کرتی. تو نے کہا کتوں کو کس نے حرام کر دیا ہے؟ کہا جی بس حرام ہے. تو نے کہا کس نے حرام کیا؟ یہ تو بتائیے کہاں حرام کیا. ایک حدیث حضور کی بتا دیجیے. چلے، ان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں قرآن کا، اور تم سے مطالبہ کرتے ہیں حدیث کا، کہ ہمیں صرف یہ آپ کے ذہنوں کے مطابق کئی تفصیل ہے، لیکن ایک موٹی سی بات آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں. ان سے مطالبہ کرتے ہیں قرآن کا، تم سے مطالبہ کرتے ہیں حدیث کا، کہ ایک حدیث بتا دو کہ جس میں حضور کے منصوص الفاظ موجود ہو کہ کتا جو ہے کہ وہ حرام ہے، الکلب وہ حرام ہو، اس قسم کی کوئی عبارت ہمیں حدیث سے دکھا دو. نہیں دکھا سکتے. یہ تو وہ لوگ بتائیں گے کہ جو فردو اللہ ہے، وہ رسول کے پیمانے پر عمل کرنے والے ہیں، جس میں عظیم الشان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے کہ جو ایک ایک حدیث سے 80,000 مسائل حل فرما لیتے ہیں. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے. تو لہذا اہل سنت کے لیے بڑا افتخاری مقام ہے کہ وہ قرآن کو بھی مانتے، حدیث کو بھی مانتے، اجماع امت کو بھی مانتے، اور ائمہ کی تقلید کو بھی مانتے ہیں. تو یہ جو حضور نے ریشم کو منع فرمایا، اس سے یہ نقطہ میرے ذہن میں آیا تھا. میں چاہتا تھا کہ یہ ادلہ اربعہ کی وضاحت آپ کے ذہنوں میں کر دوں، تاکہ تقلید کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کے ذہنوں کے اندر کشادگی ہو جائے. دعا کیجئے اللہ رب العالمین یہ جو طریقہ شریعت مطہرہ نے جو نہج بیان کی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ العزیز آگے چل کر سیرت کے مزید واقعات ہم اسی نہج میں، کہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے تحت قرآن مجید برہان رشید جو ہمیں دیگر دلائل اور تفہیم کے حوالے سے دیگر اور مضامین جو سمجھاتا ہے، انشاءاللہ العزیز اس کو اکابر امت اور اسلاف امت اور پاکان امت کے اقوال سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمارے سینوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی سے مستنیر اور منور فرمائے، اور ہمیں پرانے عقیدے والے جو لوگ ہیں ان کے عقیدوں پر ثابت قدم رکھیں. 1400 سال جو امت جن عقیدوں پر مشتمل رہی ہے، قرآن و سنت اجماع اور امت کے اور قیاس کے جس فلسفے کو، جس حقیقت کو اس امت نے پکڑا ہے، اللہ رب العالمین اسی طریقے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر یہ طریقہ غلط ہوتا تو کبھی غوث اعظم تقلید نہ کرتے، کبھی یہ طریقہ غلط ہوتا تو خواجہ غریب النواز تقلید نہ کرتے، کبھی یہ طریقہ غلط ہوتا تو یہ جتنے اولیاء اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، جن کے لیے ہم ہو یا فریق مخالف ہو،
وہ ان کو اولیاء کی جماعت میں شمار کرتا ہے، ان میں کوئی غیر مقلد نہیں گزرا، ان میں کوئی فقہ کا منکر نہیں گزرا، ان میں کوئی اجماع کا منکر نہیں گزرا. پتا چلا کہ جو صراط الذین انعم تعلیم کے مسافر ہیں انہوں نے جو دین سمجھا وہ یہی تھا کہ ان چاروں طریقوں کو پکڑ کر ہی دین کامل رہ سکتا ہے. تو دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہمیں کسی ایرے غیرے کی بات سننے کی بجائے اپنے ان اکابر کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحم، اور ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے مشعل راہ اور سنگ میل بنانے کی توفیق مرحم فرمائے. اور اللہ رب العالمین سیرت مصطفی کی برکت سے علیہ تحت و ثنا حاضران محفل جتنے بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو جائز مقاصد ہیں، پریشانیاں ہیں، معاملات ہیں، اور روحانی یا جسمانی امراض یا کوفت یا رکاوٹیں ہیں، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ذکر کے طفیل اور آپ کی انقلابی سیرت کے طفیل جو اللہ رب العالمین نے آپ کی سیرت کو اپنی توحید کی دلیل بنایا اور آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو اپنی وحدانیت کی دلیل قرار دیا، مولا کریم جو تیری توحید کی دلیل، جو زندگی تیری توحید کی دلیل قرار پائی، اس عظیم سیرت کی برکت سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان تمام امراض سے شفا اور ان تمام رکاوٹوں سے وسعت مرحمت فرما. مولا کریم اس پرفتن دور کے اندر ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے بچے، ہمارے ملنے جلنے والے، ہمارا عیز و اقارب، ان تمام کے ساتھ جو جو معاملات متعلق ہے مولا کریم تمام کو اپنے فضل سے حل فرما، عافیت عطا فرما. اب گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کے سبز جالی کا تصور کرتے ہوئے اپنے استقامت کے نذرانے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی جسارت کیجئے، کوشش کیجئے، اور بیغ زبان ہو کر ایک عظیم ولی کامل کی بولی میں شامل ہو کر اور ان کے کلمات کو اپنے لیے ورد زبان اور ورد وظائف بنتے ہوئے بارگاہ رسالت میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے عیز و اقارب، اپنے دوست و احباب اور تمام امت کی استقامت اور خیر و عافیت کی نیت کرتے ہوئے مل کر پڑھ لیجئے. هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتا حینی مولایا مولا کریم ہماری تمام گزارشات، تمام فریاد، تمام التجائیں، تمام مناجات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین، برحمتک یا رحم الراحمین قبولیت کی نیت کرتے ہوئے اور دل کی صفائی تطہیر اور دل کی کے تزکیے کی نیت کرتے ہوئے، نفس کی تزکیے کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ مل کر پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.